أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ألف لام ميم. یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا چھ دنوں میں، پھر وہ عرش پر جلوہ فروز ہوا. اس کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارشی ہے، تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ وہ اللہ ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر یہ معاملات اللہ کی طرف بلند کیے جائیں گے اس دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری گنتی کے مطابق۔ وہ اللہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو، غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ہر پیدا کی ہوئی چیز کو بہت اچھے طریقے سے بنایا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی گارے سے، پھر اللہ نے اس کی نسل کو بنایا حقیر پانی کے جوہر سے، پھر اللہ نے جسم کو ٹھیک ٹھاک کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، نگاہیں بنائیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ الف لام میم السجدہ کی ابتدائی 9 آیات تھیں۔ جو سورت ابھی ہم نے شروع کی اور جس کی 9 آیتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کو سورہ الف لام میم السجدہ کہا جاتا ہے، اور یہ الف لام میم السجدہ ہے، اور آگے 24ویں پارے میں حامیم السجدہ کی صورت بھی آنے والی ہے۔ اور سجدہ اس لیے کہ اس میں بھی آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی، لیکن اس کی ابتدا میں الف لام میم ہے، اس لیے اس کو الف لام میم سجدہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کو الف لام میم تنزیل بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھار صرف سورت السجدہ بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ معروف نام الف لام میم السجدہ ہے۔ اور یہ بڑی مبارک سورت ہے، اور اس کی 2 فضیلتیں تو صحیح احادیث میں وارد ہیں، بخاری، مسلم اور کئی کتابوں میں یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کی فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو اکثر آپ پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل السجدہ کی تلاوت کرتے تھے، یعنی اس سورت کی، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے، هل اتی علی الانسان شیء من الدہر لم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت شریفہ یہ تھی کہ جمعے کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر الف لام میم تنزیل السجدہ، یعنی یہ سورت مکمل تلاوت کرتے تھے، سجدہ بھی اس میں کرتے تھے، اور آپ کے پیچھے جتنے مقتدی ہوتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی سنتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اور یہ سنت ہے، مستحب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فقہی اعتبار سے یہ مستحب ہے کہ کبھی کبھار جمعے کی نماز میں فجر کے اندر ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ الحمدللہ اب ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی میں اکثر اس کا معمول شروع ہوا ہے، اور ان بڑے حضرات کی برکت سے اس سنت کا احیاء ہوا ہے۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے الف لام میم تنزیل السجدہ کی، جو بخاری، مسلم اور دوسری کئی کتابوں میں آئی ہے۔ دوسری فضیلت اس کی مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 2 سورتوں کی خاص طور پہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور بھی آپ کا معمول تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی اور 4 قل، یہ بھی آپ کا معمول تھا، لیکن 2 سورتوں کی درج و نسبتاً طویل ہیں، ان دو صورتوں کی آپ تلاوت فرماتے تھے، ایک الف لام میم تنزیل السجدہ یعنی یہ صورت، اور دوسری صورت الملک. تو صورت الملک تو معروف ہے کہ ہی المنجیہ، کہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، لیکن اس الف لام میم تنزیل السجدہ کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی قبر سے اور قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے. تو یہ دو فضیلتیں تو احادیث صحیحہ میں منقول ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ فضائل ذکر کیے گئے ہیں، مگر ان کی روایات صحیح نہیں ہیں بلکہ ضعیف ہیں. تو سورہ الف لام میم سجدہ کی اگر کوئی اور فضیلت نہ ہو تو یہی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن کی سورت ہے، پھر یہ بڑی فضیلت ہے کہ آپ جمعہ کی فجر میں خاص طور پر اس کی تلاوت فرماتے تھے. اس کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ بات کئی مرتبہ حروف مقطعات کی بحث میں آ چکی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ الف لام میم سے کیا مراد ہے. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ان حرفوں کو جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ ٹکڑے کر کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اور اس کی پہلی آیت یہی ہے الف لام میم، یہ پہلی آیت ہو گئی. آگے دوسری آیت میں ارشاد ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب نازل کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے جو رب العالمین ہے، اور اس میں کسی قسم کے شبے کی بات نہیں ہے. اور یہ جو بات ذکر کی گئی ہے اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے، خود ہی اپنی طرف سے یہ قرآن بنا لیا ہے. ایسا نہیں ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ قرآن برحق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. تو یہ جو آپ کے مخالفین تھے مشرکین مکہ یا یہودی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید پرانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے اپنی طرف سے یہ سورتیں اور یہ قرآن بنایا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اور اللہ تعالی نے آپ کو امی رکھا، آپ تو کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے. تو یہ کہنا کہ آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی یا کسی نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہوگا، آپ نے اپنی طرف سے قرآن بنا لیا، یہ بالکل غلط ہے اور سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بے شمار ہیں، 10,000 کے قریب احادیث تو وہ ہیں جو مستند کتابوں سے مروی ہیں، اور بھی احادیث ہیں. آپ احادیث کا انداز دیکھ لیجئے، قرآن کا انداز دیکھ لیجئے، بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے. احادیث کا انداز بالکل مختلف ہے، قرآن مجید کا انداز بالکل مختلف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی کا ایک کلام ایک جیسا ہو اور اسی کا دوسرا کلام بالکل اس سے علیحدہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے شروع میں یہ بات فرمائی کہ تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. اس وقت میں تو نازل کی جا رہی تھی، اس لیے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. اور یہ الف لام میم تنزیل السجدہ کی جو صورت ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی اسلام کے ابتدائی دور میں. تو اس وقت میں قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا، اسی لیے تنزیل کا لفظ اختیار فرمایا گیا، اور تنزیل کے معنی ہے وقفے وقفے سے اتارنا. تو یہ قرآن مجید کے مختلف حصے وقتاً فوقتاً حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی وہ امی کے قلب اطہر پہ نازل کیے جا رہے تھے. تو اس کو فرمایا گیا تنزیل الکتاب کہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. آگے فرمایا گیا لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے من رب العالمین اور یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے. اب یہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین کی کئی ترکیبیں کی گئی ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ یہ تینوں مستقل جملے ہیں. تنزیل الکتاب یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی, لا ریب فیہ یہ جملہ مستقلہ ہے, اور من رب العالمین بھی اپنے متعلق کے ساتھ مل کر مکمل جملہ ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلی مبتدا ہے, باقی دو اس کی خبریں ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلا مبتدا ہے, دوسرا جملہ اس کی خبر ہے, اور تیسرا حال ہے. تو ترجمے میں معمولی سا فرق پڑے گا, لیکن مفہوم ایک ہی رہے گا کہ یہ قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا, اگلی آیت میں فرمایا گیا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بنا لیا ہے. افترا یفتری افترا کے معنی ہوتے ہیں گھڑ لینا, جھوٹ کسی کے اوپر باندھنا. یعنی نعوذ باللہ, کیا یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن بنا کر اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا ہے؟ اعذن اللہ من ذلک, بل هو الحق من ربک, بلکہ یہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن گھڑ لیا ہے. افترا میں فاعل کی ضمیر ہے جو لفظاً مذکور نہیں ہے مگر معنی مذکور ہے, اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک, بلکہ یہ قرآن تو حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. آگے اگلے اس آیت نمبر 3 کے اگلے حصے میں ارشاد ہے کہ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون, کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے, یہ برحق ہے, تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لعلہم یہتدون, شاید کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے, شاید یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو یہ ہدایت والی کتاب نازل کی اللہ سبحانہ و تعالی نے تاکہ اس علاقے کے لوگوں کی اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کی دنیا بھی درست ہو جائے, آخرت بھی درست ہو جائے. تو یہ صلاح دارین, فلاح دارین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے, اور اللہ تعالی نے خاص طور پر اس کتاب کے نازل کرنے کے لیے بیت اللہ کی جگہ مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا, اور ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب فدا ہو ابی و امی کا انتخاب کیا, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے وہ شام, عراق اور مصر کے علاقوں میں آتے رہے, لیکن ان کی دعوت اور تبلیغ پورے دور دور تک پہنچتی تھی, یہاں تک کہ خود مکہ مکرمہ میں بھی اس دعوت کے اثرات پہنچتے تھے اور اس دعوت کے ماننے والے لوگ موجود تھے. لیکن کافی عرصے سے مکہ مکرمہ میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی. طویل عرصے سے مکہ مکرمہ میں اور اس کے قریبی علاقے میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجا، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے پاس ان سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، مراد یہ ہے کہ قریبی زمانے میں، یہ قریبی زمانے کی قید اس لیے لگانی پڑے گی کہ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے تھے، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزری، تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعثت تو اور نبوت تو یہاں ثابت ہے کہ وہ یہاں رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ یہاں رہے نہیں مگر تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہی کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد بھی آتے رہتے تھے، اور اس کے کئی واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس علاقے میں تشریف لانا یہ بھی طے شدہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس علاقے ہی میں رہنا اور مسلسل یہاں دین کا کام کرنا یہ بھی طے شدہ ہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں ان کی زندگی گزری، یہیں سارا انہوں نے دین کا اور تبلیغ کا کام کیا، وفات بھی ان کی یہیں ہوئی، یہاں تک کہ جو حجر اسماعیل ہے جو حتیم کے قریب میں جگہ بنی ہوئی ہے اس کا نام ہی حجر اسماعیل ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہتے اسماعیل علیہ السلام کی قبر وہیں ہے، اور بھی ان کی والدہ ماجدہ اور دوسرے لوگوں کی قبور وہاں ہیں، اللہ اعلم۔ تو اتنی بات تو طے ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی آئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مسلسل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ اس علاقے میں نہیں تھے بلکہ وہ شام، عراق اور مصر کے علاقوں میں تھے، لیکن جو توحید اور دین ابراہیمی ہے وہ کافی حد تک محفوظ تھا، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے ان کی تعلیمات یہاں پہنچتی رہیں اور یہاں اس پر عمل ہوتا رہا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہوں گے اور سورۃ القریش کے اندر ساری تفصیل موجود ہے کہ مکہ مکرمہ کی جو تجارت تھی وہ زیادہ تر شام میں ہوتی تھی، گرمیوں کے زمانے میں یہ شام کی طرف جاتے تھے اور سردیوں کے زمانے میں یمن کی طرف جاتے تھے، جس کو قرآن نے کہا رحلت الشتاء والصیف۔ تو اہل مکہ کا شام جانا تو بہت معمول کے مطابق تھا، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات یہاں پہنچتی رہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آبا و اجداد اور کئی حضرات وہ تھے کہ جو دین ابراہیمی پر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تو آپ عبادت کیا کرتے تھے، غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، وہ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے طریقے کے مطابق تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی حضرات وہ تھے جو پکے موحد تھے، جو اس بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ عشرہ مبشرہ میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل، ان کے والد تھے زید ابن عمر ابن نفیل، تو وہ بتوں سے نفرت کرتے تھے، بلکہ وہ اہل مکہ کو کہتے تھے کہ تم یہ کیا کرتے ہو اور تم یہ بتوں کے اوپر جانور کیوں ذبح کرتے ہو۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بخاری میں موجود ہے دو جگہ، کہ کھانے کا وقت آیا تو وہ گوشت وہ تھا جو بتوں کے سامنے ذبح کیا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے سے انکار کر دیا اور زید ابن عمر ابن نفیل نے بھی کھانے سے انکار کر دیا، یہ علیحدہ بات ہے کہ زید ابن عمرو ابن نفیل کا انتقال ہو گیا اور اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تو زید ابن عمرو ابن نفیل کے جو بیٹے تھے حضرت سعید ابن زید، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زید ابن عمرو ابن نفیل ہیں، اس طرح کہا جاتا ہے قص ابن ساعدہ الایادی، اسی طرح کہا جاتا ہے امیہ ابن ابی الصلت، اسی طرح کہا جاتا ہے ورقہ ابن نوفل. یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو توحید پر موجود تھے اور بت پرستی کو برا سمجھتے تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا قریبی دور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات یہاں پہنچتی رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے اگرچہ دور جاہلیت تھا مگر اس دور جاہلیت میں بھی پکے موحد لوگ موجود تھے جن کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. تو یہاں جو قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی اور یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو مراد یہ کہ نبی نہیں آیا، یعنی قریبی دور میں، وہ بھی کہنا کر پڑے گا قریبی دور میں کہ قریبی دور میں کوئی نبی نہیں آیا. ورنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو یہاں تشریف لائے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں دین کا کام کیا ہے. تو فرمایا گیا بل هو الحق من ربك، بلکہ یہ قرآن برحق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لعلہم یہتدون، شاید کہ ان لوگوں، شاید کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. لعلہم یہتدون، شاید کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اب یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ بھی ہے، ایک ہے نذیر اور انذار، اس میں ہے لتنذر قوماً، اور آگے ہے من نذیر من قبلک. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، اور انذار کہتے ہیں ڈرانے والے، ڈرانا یعنی خبردار کرنا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات میں سے ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بشیر بھی ہوتے ہیں، نذیر بھی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. بشیر کا مطلب بشارت دینے والا، اگر تم یہ کرو گے تو یہ درجات ملیں گے، یہ کرو گے ایسا محل تعمیر ہوگا، یہ ہوگا، یہ نیک کام کرو گے تو یہ ملے گا، یہ ہے تبشیر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انذار بھی، انذار کا مطلب خبردار کرنا، آگاہ کرنا، ڈرانا کہ دیکھو اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو اس کا یہ خراب نتیجہ ہے، اگر یہ حرکتیں کی تو اس کا یہ خراب نتیجہ ہے. تو چونکہ اس وقت میں کفر شرک غالب تھا، اس لیے اس آیت کے اندر انذار کا ذکر زیادہ ہے کہ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اور لعلہم سے اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ ہمارا کام تبشیر اور انذار ہے، نبی کا کام اور جو نبی کے متبعین ہوں، پیروکار ہوں، ان کا کام ہے تبلیغ کرنا، دعوت کرنا، تبشیر کرنا، انذار کرنا، دین آگے پہنچانا. باقی ہدایت یہ انسان کے قبضے میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو مبلغ، داعی، یہاں تک کہ نبی جو سب سے بڑا مبلغ اور سب سے بڑا داعی اللہ ہوتا ہے، وہ بھی جب تبلیغ کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کی بات مان کے اپنی دنیا اور آخرت درست کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں لعلہم فرمایا، شاید کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، شاید کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو اس میں ہمیں سبق مل گیا کہ بھئی آپ تبلیغ کرو، دعوت کرو، انذار کرو، تبشیر کرو، اور باقی کون ہدایت یافتہ ہوگا کون ہدایت یافتہ نہیں ہوگا اس کے چکر میں زیادہ مت پڑو، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. تو اس میں اسی کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کام میں لگو، نتیجے کی طرف نظر مت کرو، کام میں لگو، نتیجے کی طرف نظر مت کرو، نتیجہ اللہ تعالی کے قبضے میں. آگے آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو فی ستت ایام 6 دنوں میں. اور یہ بات قرآن مجید میں یہاں بھی آئی ہے اور آگے سورہ حامیم میں سجدہ میں بھی آئے گی، اور بھی قرآن مجید میں ایک دو جگہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اتوار کے دن سے اللہ تعالی نے پیدا کرنا شروع کیا اور جمعے تک اللہ تعالی نے سب چیزوں کو پیدا فرمایا. تو یہ بات قرآن مجید میں اور احادیث میں آتی ہے. تو وہی بات یہاں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان کی جتنی مخلوقات ہیں، کائنات ہیں، نظام شمسی ہے اور دوسرے ستارے اور سیارے ہیں اور پھر اس کے اندر جو مخلوقات ہیں سب پیدا کی ہیں 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوا. یہ ثم استوى على العرش کا لفظ اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے، تفصیل الحمدللہ گزر چکی ہے، لیکن دوبارہ مختصر بات عرض کر دیتا ہوں کہ استوا کا مطلب ہے قائم ہوا. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا قائم ہوا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا قائم اور جلوہ فرما ہوا، جلوہ افروز ہوا. اب یہ کہ استوا سے کیا مراد ہے، کس طرح جلوہ افروز ہوا، اور عرش کیسا ہے، کیا اس کی صورت ہے، تو اللہ ہی کو معلوم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بہت مشہور ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ. کہ استوا تو قرآن مجید میں ہے، اس کا معنی بھی ہمیں معلوم ہے، جیسے کرسی پر بیٹھنا، عرش پر بیٹھنا، لیکن کیفیت مجہول ہے کہ کیا مطلب ہے اس کے بیٹھنے کا اور کیا مطلب ہے جلوہ افروز ہونے کا، جلوہ فرمانے کا. تو کیفیت مجہول ہے، البتہ جو آیت آئی ہے اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس کے بارے میں زیادہ سوالات کرنا بدعت. تو اجمالی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا. اب عرش تو کہتے ہیں تخت کو، لیکن تخت کیسا ہے ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ معلومات ہے، صفات تو معلوم ہے لیکن لا یحد ولا یتصور، جیسا کہ آپ نے منطق میں پڑھا ہے. تو اس کی تعریف بالکنہ یا بکنہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور عرش جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے یا اور مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے یہ کچھ معلوم نہیں ہے. صفات میں سے نہیں، مخلوقات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا. اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھیلوی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ان سب کے اوپر عرش محیط ہے، اور عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلی ہے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو عرش ہے وہ ایک نور کی تہ ہے جو چاروں طرف تمام کائنات کو محیط ہے، اور اس سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلیات ہیں. بہرحال ہم تو، ہماری عقل تو اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے بس اس اجمالی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش کے پر جلوہ فروز ہوا، یعنی اللہ تعالی نے تمام کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالی عرش پر جلوہ فروز ہوا، اور پھر اس کائنات کا یہ سلسلہ جاری ہوا. آگے قرآن کہتا ہے مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے، آخرت میں بھی اگر کسی کو شفاعت کی اجازت ہوگی تو وہ بھی اس کے حکم سے ہوگی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش کرنے والا ہے. افلا تتذکرون، تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو آیت ہے کہ اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہے، یہ ان کے اصل میں عقیدہ شرکیہ کی تردید کرنا مقصود ہے. یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں. قرآن مجید نے سورۃ الزمر کے اندر یہ ان کا قول نقل کیا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، کافر کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی کہ بتوں کی عبادت اس لیے کرنا کہ وہ اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ خود کفر اور شرک ہے. تم نے اگر رجوع کرنا ہے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو، تم نے اگر مدد مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو قرآن نے یہاں یہ فرمایا کہ مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا ہے. افلا تتذکرون، تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ آگے آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالی ہر معاملے کو انجام تک پہنچاتا ہے آسمان سے زمین تک. ثم يعرج اليه في يوم، پھر ہر کام اللہ ہی کی طرف بلند ہوتا ہے. في يوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنہ، دن کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے. مما تعدون، جیسا کہ تم گنتے ہو، یعنی تمہاری گنتی کے مطابق. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ جتنے امور ہیں دنیا میں ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور احکام آسمان سے نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں آن واحد کے اندر، اور ان پر عمل ہوتا ہے. اذا اراد اللہ امرا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن فرماتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب کہاں آسمان، کہاں عرش اور کہاں زمین؟ اگر تیز سے تیز سواری بھی ہو تو بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی زمین سے آسمانوں کی طرف سفر کرے تیز سے تیز سواری کے ساتھ، چاہے آپ راکٹ لگا لو چاہے آج کل کی کوئی تیز سواری لگا لو، تو صرف جانے جانے میں 500 سال لگیں گے، اور پھر واپس آنے میں 500 سال، 500 سال جانے کے، 500 سال آنے کے، تو کتنے ہو گئے؟ 1000 سال. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ ثم يعرج الیہ، کہ اللہ ہر حکم کو انجام تک پہنچاتا ہے، آسمان سے زمین تک، پھر زمین سے واپس آسمان تک ایک لمحے میں. لیکن اللہ کے لیے تو وہ ایک لمحہ ہے، لیکن اگر انسانوں کی گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک دن میں کام ہوگا کہ جس کی مدت 1000 سال ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالی کاموں کو انجام دیتا ہے، کاموں کی تدبیر کرتا ہے. یہ تدبر یدبر کا اگر بالکل ٹھیٹھ ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی ہے کام کو آخر تک پہنچانا، انجام تک پہنچانا، شروع کرنا اور پھر شروع کر کے آخر تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں تدبیر، صحیح جو اس کا مفہوم ہے. تو مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ ہر کام شروع ہوتا ہے پھر انجام تک پہنچتا ہے، اور یہ پوری کی پوری تدبیر اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ہوتی. یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالی معاملات کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک. ثم يعرج الیہ، پھر وہ کام واپس جاتا ہے اللہ کی طرف. فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سند مما تعدون، کہ اس کی مقدار 1000 سال ہوگی جیسا کہ تم گنتے ہو. یعنی اگر تمہاری گنتی لگائی جائے تو آسمان و زمین کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. یہ تو ایک تفسیر کی بنا پر میں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے جو معروف ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی تدبیر فرماتے ہیں آسمان سے زمین تک، پھر ان تمام کاموں کا حساب پیش ہوگا اللہ کے سامنے قیامت کے دن، اور وہ جو قیامت کا دن ہے الف سنت مما تعدون، تو وہ دن ایسا ہے جیسے 1000 سال تمہاری گنتی کے مطابق. تو یہ دوسری تفسیر ہوگی، اور اس دوسری تفسیر کے مطابق یعرج الیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام کاموں کا انجام یعنی حساب پیش ہوگا قیامت کے دن، اور قیامت کا جو دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. لیکن پھر اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ المعارج میں 29 پارے میں سال سائل، اس میں آتا ہے کہ جو دن ہے قیامت کا وہ 50000 سال کے برابر ہے، 50000 سنة، 50000 سال. تو مفسرین نے دونوں کے درمیان یہ تطبیق دی کہ وہ جو قیامت کا دن ہے بعض لوگوں کے لیے تو بالکل ایسا ہلکا ہوگا جیسے دنیا کا ایک دن، بعضوں کے لیے اس سے زیادہ طویل ہوگا، بعضوں کے لیے اس سے زیادہ طویل ہوگا، بعضوں کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور بعضوں کے لیے 50000 سال کے برابر ہوگا. تو یہ دوسری تفسیر کے مطابق ہے جبکہ اس سے قیامت کا دن مراد لیا جائے، دونوں احتمال موجود ہیں. بہرحال ترجمہ یہ ہے کہ اللہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر یہ سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں ایک دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری گنتی کے مطابق. آگے فرمایا گیا ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے. غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، شہادت کہتے ہیں سامنے کی چیز کو، جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. العزیز الرحیم، غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. عزیز کے معنی غالب، رحیم کے معنی رحم کرنے والا. الذی احسن کل شیء خلقہ، الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ اس اللہ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے بنایا جسے پیدا کیا ہے. یعنی جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کل شیء خلقہ، ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، احسن بڑے حسین طریقے سے بنایا ہے، یعنی اچھے طریقے سے بنایا ہے. جو بھی مخلوق بنائی گئی ہے یا کائنات میں جو بھی چیز بنائی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے مطابق اور عین مصلحت کے مطابق ہے، اور جس طریقے سے بنائی جانی چاہیے تھی اسی طریقے سے اللہ نے بنائی ہے. اس کو فرمایا گیا الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے اچھی بنائی ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اسی کو متکلمین یہ کہتے ہیں کہ قبیح کا خلق قبیح نہیں ہے، خلق تو حسین ہی حسین ہوتا ہے، کسب جو ہے وہ حسین اور قبیح میں فرق ہوتا ہے، خلق جو ہے وہ تو حسین ہی حسین ہے. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اسماعیل میٹھی کا وہ شعر لکھا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے، حسین طریقے سے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے. اس کو فرمایا گیا الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے پیدا کیا اس چیز کو جس کو پیدا کیا، اچھا بنایا ہر اس چیز کو جس کو پیدا کیا ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِين، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی گارے سے، انسان کی تخلیق کی ابتدا کی گارے سے، یعنی اللہ تعالی نے انسان کو جب سب سے پہلے پیدا کیا تو مٹی اور پانی کے گارے سے پیدا کیا تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اللہ تعالی نے اس کی نسل بنائی حقیر پانی کے خلاصے سے، حقیر پانی کے جوہر سے. ثم جعل نسله، پھر اللہ نے انسان کی نسل بنائی، پیدا تو کیا تھا مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا مٹی سے، گارے سے، یعنی مٹی اور پانی کے مرکب سے، لیکن اب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے نطفے سے، منی سے. اور اس کو قرآن نے فرمایا من ماء مہین، حقیر پانی سے اللہ نے انسان کی نسل بنائی، حقیر پانی کے نچوڑ سے. منی ہوتی ہے، اس منی کے اندر نہ جانے کتنے کروم ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہم ایک لیبارٹری میں گئے، تو وہ یہاں قریب ہی میں ہمارے شرافی گوٹ کے اندر ہی لیبارٹری تھی، تو میں وہاں گیا تو وہاں انہوں نے بیل کی منی کسی جگہ محفوظ کی ہوئی تھی، تو ایک تھا پتھر، سفید پتھر، اس کے اوپر منی کا ایک قطرہ انہوں نے ڈالا، بیل کی منی کا ایک قطرہ ڈالا، پھر خوردبین لگائی ہوئی تھی، کہا مجھے دیکھیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے. اب جو میں نے خوردبین سے دیکھا تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے محسوس ہوا کہ ایک سمندر ہے جس میں طرح طرح کی مخلوقات چل رہی. اتنے سارے کیڑے تھے کہ جس کو جو بیان سے باہر ہے، اتنے سارے اپنی آنکھ سے نظر آ، خوردبین سے نظر آ رہے تھے. مجھے وہ بتانے لگے کہ دیکھیے یہ اتنے سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک سے بچہ پیدا نہیں ہوتا. بیل کا بھی جو بچہ، گائے کا بچہ پیدا ہوگا، اس میں کسی ایک کیڑے سے پیدا ہوگا. تو وہ پانی حقیر، حقیر پانی یعنی منی، پھر اس کے اندر بھی جو سلالہ، سلہ یا سلو کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے کے، اور سلالہ کہتے ہیں کہ کھینچ کر آپ اس میں سے کوئی چیز نکالیں. تو وہ جو کھینچ کر اس کا خلاصہ نکالیں گے یا جوہر نکالیں گے، اسے کہا جاتا ہے سلالہ. اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا نچڑے ہوئے سے، یعنی وہ منی کو بھی نچوڑ کر اس میں سے جو پیدائش کے قابل مادہ ہے اس سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، بلکہ ہر حیوان کو، ہر جاندار کو اسی طریقے سے پیدا کیا جاتا ہے، پوری منی سے پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن یہ فرما رہا ہے ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اللہ نے انسان کی نسل بنائی حقیر پانی کے خلاصے سے، نچوڑے ہوئی چیز سے، یا یوں کہہ لو کہ حقیر پانی کے جوہر سے، یعنی کس کوئی ایک خصوصی چیز اس میں سے نکالی، اس سے انسان کی نسل کو چلایا. ثم سواہ، پھر انسان کو بنایا، کہاں بنایا؟ ماں کے پیٹ میں. ماں کو کچھ پتہ نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ماں انگلیاں بنا رہے ہیں، اس کے ناخون بنا رہے ہیں، اس کی آنکھ بنا رہے ہیں، اس کی ناک بنا رہے ہیں، ساری اندر خلق ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ثم سواہ، پھر اللہ نے اس انسان کو بنایا، ٹھیک ٹھاک کیا. سواہ کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ انسان کو ٹھیک ٹھاک کیا، آنکھیں اور منہ، کتنا منہ بڑا ہوگا، آنکھیں کیسے سب. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِ، اور پھر اللہ نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا. جب چار مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں، فرشتہ روح لے کر آتا ہے، اس میں روح پھونک دیتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، نگاہیں بنائیں، اور دل بنائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم لوگ بہت کم ہی شکر کرتے ہو. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو. اور یہ قرآن مجید نے عجیب کیا کہ پہلے غائب کا صیغہ تھا کہ اللہ نے اسے بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، پھر کہا تمہارے لیے کان بنائے. یعنی پہلے تو انسان کو توجہ دلایا کہ تو کیا تھا، حقیر پانی تھا اور ماں کے پیٹ میں تھا، کس طریقے سے تجھے بنایا گیا، کس طریقے سے تجھے سوارا گیا، کس طریقے سے تیرے اعضا کو درست کیا گیا. اب جب تو بڑا ہو رہا ہے، تیرے کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، نگاہیں بنائیں، اور دل بنائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وقت ہے؟ اچھا، ترجمہ تو نہیں ہو سکتا سارا. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو تھامنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے خادموں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی مٹھاس ہمیں نصیب فرما، حلاوت ایمانی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں اولاد عطا فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، دنیا میں بھی اچھی زندگی نصیب فرما، قبر میں اور برزخ میں بھی راحت کی زندگی نصیب فرما، اور یا اللہ آخرت میں بھی ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة.